رحم الله من قرا الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية ولا أعضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهم الصلاة والسلام: فلكم فيا أسوة. صلوات محمد وآله. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس نورانی کلام کی روشنی میں، جو ہے تو بہت مختصر کلام لیکن ایک نجات کا راستہ بتا رہا ہے قیامت تک کے لیے ہمیں، اور وہ خود امام حسین علیہ السلام کا اسوہ زندگی اور امام کا طرز زندگی ہے. اور امام نے بیان کرنے کے بعد جو طرز زندگی پیش کیا، یہ خطبے میں امام نے راستے میں یہ جملہ بیان کیا تھا، خط میں بھی تحریر فرمایا تھا، اور جو امام نے حق کی حفاظت کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اور حقانیت کی بقا کے لیے جو امام نے قربانیاں پیش کیں، اور جو قربانیوں کے ساتھ ساتھ جو طریقہ اور جو طرز اپنایا، وہ طرز ہے کہ جو قیامت تک ہمیں نجات دینے کی ضمانت رکھتا ہے. اسی لیے پہلے ہی سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے سرکار سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے لیے جو خطابات ہیں، وہ اس بات کی نشانی ہیں اور یہ دلیل ہیں اس بات کی کہ بعد میں امام حسین علیہ السلام کتنا عظیم کردار ادا کرنے والے ہیں. پہلے ہی سے اس نقطے کی طرف بتایا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے مختلف کلمات کے ذریعے سے، مختلف احادیث کے ذریعے سے. پھر امام نے آ کر خود اپنے آپ کو میدان میں پیش کرتے ہوئے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل کے ساتھ میدان میں پیش کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اسوہ قرار دیتے ہوئے وہ کردار آ کر پیش کیا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی بھی رہ گیا اور نجات دینے کی ضمانت بھی بن گیا. کل جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ یہ وہ کشتی نجات ہے کہ اس پہ سوار ہونا ہی انسان کی نجات کا باعث ہے، کیونکہ یہ کشتی الہی کشتی ہے، یہ کشتی ولایت کی کشتی ہے۔ پہلے دن کی گفتگو میں عرض کیا تھا، البتہ اشارہ سر کیا تھا کہ امام نے جو اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، یہاں پر امام کا مقصد فقط شہید ہو جانا، پہلے دن یا بعد کے دنوں میں فقط شہید ہو جانا یا ہمیں ثواب دے دینا نہیں ہے، بلکہ امام آ کر ہمیں ایک طریقہ زندگی دے رہے ہیں اپنے اس اقدام کے ذریعے سے کہ جب بھی کوئی باطل سامنے آتا ہے اور باطل معاشرے پر غالب ہونا شروع ہوتا ہے تو باطل کے مقابلے میں اس طرح اٹھا جاتا ہے، اس طرح قیام کیا جاتا ہے۔ قیام حسینی ایک نمونہ ہے، تاریخ کے لیے ایک نمونہ ہے قیام حسینی، یہ خود ایک بڑا موضوع ہے، بعض وقت اس پہ تفصیل سے گفتگو کرنے کی، یعنی ایک حد تک تفصیل تھے، نہ کہ بہت زیادہ۔ اسی سال توفیق ہوئی کہ قیام حسینی سلام اللہ علیہ کے اثرات تاریخ میں کتنے پڑے ہیں، یہ خود ایک بڑا موضوع ہے، اور شاید کبھی اور بھی اس پہ تفصیل سے گفتگو کی جائے کسی اور جگہ پر۔ کی امام آ کر صرف 61 ہجری کے لیے، کہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں زندہ رہنے کا فائدہ نہیں ہے، لہذا کسی نہ کسی طرح اپنی جان دے دینا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ امام آ کر اپنی قربانی کے ذریعے قیامت تک کے لیے ایک ایسا راستہ بتا کر چلے جا رہے ہیں کہ وہ راستہ، وہ راہ اثر ڈالتا آیا ہے پوری تاریخ میں۔ تاریخ میں ایسے واقعات ڈھونڈ کر نکالے جائیں تو بہت کم ایسے واقعات سامنے آئیں گے جس نے تاریخ پر اتنا اثر ڈالا ہے جتنا کربلا نے اثر ڈالا ہے۔ مثلا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے سوا کوئی ایسا واقعہ ہی نہیں پیش آیا، جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نے آ کر تاریخ کو منقلب کر دیا، تاریخ کا رخ بدل دیا۔ بعثت کے پہلے کا انسان اور بعثت کے بعد کا انسان، مثلا رسول اللہ کی بعثت ایک انسانیت کے لیے عظیم ترین انقلاب ہے، البتہ اس انقلاب کو چونکہ یہ انقلاب دھیرے دھیرے آیا، ایک لمبا سفر طے کر کے آیا، اور وہ سفر 23 سالہ سفر انسان تاریخ کے اعتبار سے دھیرے دھیرے پڑھتا ہے، دھیرے دھیرے پیش کرتا ہے، کچھ کچھ حصہ پیش کرتا ہے، لہذا ممکن ہے انسان اس کو درک نہ کر پائے کہ رسول اللہ کے ذریعے سے کتنا بڑا انقلاب آیا۔ لیکن تاریخ میں ایسے انقلابات کم ہیں، البتہ جنہوں نے مطالعہ کیا، جو گہرائی سے مسائل کو سمجھتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، جو انصاف تھوڑا رکھتے ہیں اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، وہ آ کر اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ اس تاریخ انسانیت میں تاثیر کے لحاظ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی انسان نہیں، کوئی بھی تاثیر حق۔ دیگر انبیاء کی بھی بڑی تاثیر ہے اور ابھی تک وہ تاثیر جاری ہے، جناب ابراہیم کی تاثیر باقی ہے، جناب نوح کی تاثیر باقی ہے، یا اثرات ختم ہونی ہوتے، کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، اور اس کا سلسلہ ایک جاری رہتا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ اثرات محفوظ بھی ہیں، یعنی ایک تو انسان کا عمل ہے جو محفوظ ہے، لیکن انسان کے عمل کے ساتھ ساتھ عمل کے اثرات بھی محفوظ ہیں، فقط عمل ہی نہیں محفوظ ہے، یعنی ہماری نگاہ فقط عمل پر نہ ہو کہ ایک اچھا عمل کر لیں بس یہ کافی ہے، نہیں، ایک ایسا اچھا عمل کہ جس کے اثرات دیر تک باقی رہیں، یہ ایک اہم نقطہ ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن سورہ یاسین جو قلب قرآن ہے، اس قلب قرآن جو ہے اسی آیت پر جو ہے اسی موضوع پر 12-15 گفتگو بھی کی گئی جلدی ہی، اس سورے میں جو ایک بہت ہی اہم آیت جو آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ انا نحنو نحیل موتا و نکتبو ما قدمو و آثارہم، ہم انسان کے صرف عمل کو نہیں محفوظ کیے ہوئے ہیں. نکتبو, پہلے فرما انا نحنو نحی الموتا, ہم ہی ہیں جو مردوں کو حیات دیتے ہیں, زندگی دیتے ہیں. حیات دینے والی ذات پروردگار کی ذات ہے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا, اور ہم لکھتے ہیں. اب لکھنا, اللہ اگر کہہ رہا ہم لکھتے ہیں تو اس کا لکھنا جو ہے ہمارے لکھنے کی طرح سے نہیں ہے. مثلا ہمارے لکھنے میں بہت فرق, کوئی قلم لے کے لکھتا ہے, کوئی جو بھی ٹائپ کر رہا ہوتا ہے, کوئی الگ, لکھنے کے طریقے الگ الگ ہیں. لہذا ہم اپنے لکھنے پر اللہ کے لکھنے کو, اللہ کے لکھنے کو قیاس نہیں کریں. لیکن لکھنے سے جو چیز, لکھنے کے جو مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہے, یعنی کسی چیز کا محفوظ رکھنا. لکھنے کا ہدف یہ ہے کہ اس کو محفوظ رکھا جائے. یہاں پہ نکتبو کے معنی بھی کیا ہیں, یعنی محفوظ, ہم نے محفوظ رکھا. کیا محفوظ رکھا ہے ہمارے ذہن میں, ایک ہمارا عمل محفوظ ہے. قرآن کہتا نہیں دو چیزیں محفوظ, صرف عمل ہی نہیں محفوظ ہے. نکتبو ما قدمو, جو کچھ انسان نے پیش کیا ہے, بھیجا ہے, جو عمل کیا ہے, وہ بھی ہم لکھتے ہیں اور محفوظ ہے. وآثارہم, اور انسان کے عمل کے اثرات کو بھی ہم لکھتے ہیں کہ عمل کیا چھوڑ رہا ہے, اس عمل کا اثر کیا ہے. لہذا انسان فقط عمل کی خوبی کی طرف نہیں دیکھے گی, یہ عمل تو ہے اچھا لہذا کر لے, نہ, اچھے اعمال میں بھی آ کر انتخاب کرے ایک ایسے عمل کا کہ جس کے اثرات دیر تک باقی رہنے والے ہیں. ہنرمند انسان یہ ہے, عاقل انسان یہ ہے, سمجھدار انسان یہ ہے کہ جو زیادہ دیر تک اثرات. اصول کافی کے پہلے چیپٹر میں عقل مند کی بات چل رہی تھی امام کے سامنے, امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے. اسی عمل پہ انسان کیا عمل کرے, کیسا عمل, دنیا کے لیے عمل کرے, آخرت کے لیے عمل کرے, اور دنیا کے لیے کتنا عمل کرے اور آخرت کے لیے کتنا عمل کرے. تقسیم جو ہم نے کر رکھی, مثلا ہماری ایک تقسیم دیکھیں, ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی تقسیم دیکھیں. ہماری تقسیم یہ ہے کہ 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ جیسے بھی, الگ الگ ملکوں میں جیسے, خوب کمائیں, محنت کریں, کوشش کریں, پھر تھوڑا جو کمایا ہے اس کو کھائیں, لذت اٹھائیں, ایشو آرام کریں, تفریح کریں, سوئیں. اس بیچ میں تھوڑا تھوڑا وقت نکال لیا کریں, کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. چونکہ وہ جو کام ہے وہ کمانے کھانے والا, اس کو بالکل تقسیم میں ہم نے اس کو پورا دنیا کے لیے اٹھا کے رکھا ہوا ہے. اور آخرت کے لیے کیا اٹھا کے رکھا ہے؟ یہ نماز, روزے, مجلسیں, تبرک, نظر و نیاز, خرچ کرنا, دو چار کچھ دے دینا, اس کو ہم نے آخرت کے لیے رکھا ہوا ہے. پھر تقسیم اس طرح کی ہے کہ اسی دنیا میں چونکہ ابھی ہم جی رہے ہیں, دنیا میں ہمیں زیادہ ضرورت ہے, لہذا ہم یہ سارا کام جو ہے اتنا وہ کریں, پھر اس میں سے تو تھوڑا پارٹ ٹائم جو بچتا ہے, جو تھوڑا ہمارے پاس وقت بچ جاتا ہے, اس کو ہمیں بالآخر آخر مرنا ہے, آخرت پہ ہمیں یقین ہے. ہم بھی بے ایمان لوگ تو نہیں ہیں, آخر مسلمان ہیں, ہم بھی ایمان رکھتے ہیں آخرت پہ, لہذا آخرت کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے. لہذا اسی میں سے ایک وقت نکالتے ہیں اور نکال کے آخرت کے لیے کچھ کام کرتے ہیں, پھر تھوڑا سا پروردگار پر دو چار احسان بھی کرتے ہیں, دیکھا پروردگار ہمیں تیری نماز ہم نے پڑھی, تیری بندگی ہم نے کی. میرے استاد خدا ان کی حفاظت فرمائے, تمام اساتید کی, آغا محسن قراتی, وہ ایک مرتبہ گئے تھے جنوبی کوریا, بہت پوری دنیا میں جاتے رہتے ہیں تبلیغ کے لیے, تو رات میں ایک مرتبہ اٹھے, وہ خود ہی بیان کر رہے تھے, سامنے ہم لوگ موجود تھے, یعنی کسی اور سے سنی ہوئی بات نہیں, انہی کی زبان سے. وہ اٹھے رات میں, اور رات میں ان کو بڑی دل کو ان کے تڑپ ہوئی کہ اتنا بڑا ملک ہے, اتنی نعمتیں خدا نے دے رکھی ہے, لیکن اس رات میں آج اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی بندگی کرنے والا ہو. ایک ایسے ملک میں تھے کہ جہاں پہ اس بات کی توقع ابھی ہیں, تھوڑے تھوڑے ابھی موجود ہیں, یہ کافی پہلے کی بات ہے, 10-12-15 سال پہلے تو میں نے خود سنی, اس کے پہلے اور کی بات. جو ابھی الحمدللہ بہت سارے ملک میں جہاں پہ اسلام کا نام اور رمق نہیں تھی, ابھی الحمدللہ اچھی تعداد میں وہاں پر شیعت, ایک بڑی تعداد میں ایسی جگہوں پر شیعت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. متعدد ملکوں میں ہم نے خود بھی دیکھا ہے, بتایا لوگوں نے, کہ جہاں پر اصل شیعت کا نام نہیں کوئی جانتا تھا, تصور نہیں, تو وہاں پر ابھی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں, بعض جگہوں پر کروڑوں کی تعداد میں, سنیں نائجیریا میں ابھی 1.5 کروڑ کی تعداد میں شیعہ موجود. یہ سب ابھی یہی 30-35 سالوں کے اندر, یعنی سب یہ سب کے سب انقلاب اسلامی کی برکت سے اسلام جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا کر واقعی حسینی راستہ اور نجات کا راستہ، اس راستے سے متاثر ہو کر آج افریقہ کے تمام ملکوں میں، ہمارے پانچ چھ ملکوں میں ہم نے خود ہی دیکھا ہے کہ بڑی تعداد میں، ہزاروں ہزاروں اور ابھی لاکھوں تک پہنچ رہی تعداد، بعض ملکوں میں اور بڑی تعداد میں. اسی طرح اسلام کا پیغام بھی اور دنیا میں پہنچ رہا ہے، بہت سارے لوگ ابھی آ رہے ہیں اسلام سے، پھر دھیرے دھیرے منزلیں طے کر رہے ہیں، ایک منزل تک پہنچتے ہیں، پھر ابھی شیعت وہاں تک نہیں پہنچتی ہے، جب شیعت پہنچتی ہے تو شیعت تک راستہ طے کرتے ہیں. بیچ میں کچھ رکاوٹیں ہم نے ڈال رکھی ہیں شیعت کے نام پر، اس لیے بہت سارے لوگ ابھی نہیں آ پا رہے ہیں، لیکن آنا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ راستہ، ہم کبھی کبھی یہ جملہ کہتے ہیں کہ یہ صدی، یہی صدی انشاءاللہ، یہ نہیں کہ یہ بہت دور، یہی صدی انشاءاللہ، یہ صدی قرآن کی صدی ہے، یہ صدی اسلام کی صدی ہے، یہ صدی انشاءاللہ تعالی یہی صدی رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کی صدی ہے. ہمارے بہت سارے خدا ہمیں وہ دن دکھائے کہ ہم آ کر اہل بیت کی تعلیمات کا اثر پوری دنیا میں دیکھ رہے ہوں، اور اہل بیت کی تعلیمات سے پوری دنیا کے لوگ نجات پا رہے ہوں، سب کو نجات مل رہی ہو، اور اس کشتی پہ سوار ہونے کے لیے سب کو موقع مل رہا ہو، سب آ کر اس کشتی پہ سوار ہوں. تو وہ فرما رہے تھے بزرگوار کی، مجھے بہت زیادہ واقع، یعنی ایسے آدمی نہیں کہ دکھانے والے یا ریاکاری والے، ایسے نہیں، واقع وہ اس طرح کے انسان نہیں ہیں. کہا کہ میرے دل میں بڑی تکلیف ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے لیکن کوئی بھی پروردگار کی بندگی کرنے والا نہیں ہے. یہ سوچ کے میں اٹھا کہ چلے نماز شب پڑھو، پھر میں نے کہا واہ ہو تم پر، تم ہو کون سے پروردگار کی، اس یہ نیت جو ہے اس نیت سے کہ تمہارے پروردگار کی بندگی کر کے اس کے اوپر احسان کرے، کوئی بندگی کرنے والا نہیں، زمین بندگی کر رہی ہے، آسمان بندگی کر رہا ہے، ستارے کر رہے ہیں، درخت کر رہے ہیں، ساری کائنات کر رہی ہے، ہم بندگی کر کے جا کے احسان رکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اس طرح کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. کہا کہ میں جا کے بستر پہ سو گیا. نماز شب بھی بہت ہی فرینک آدمی ہے، بالکل کھل کر وہ اپنی بات کہہ لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی کہیں کہ جب اللہ کی بندگی کرنے والے اتنے ہیں تو پھر ہم بھی نمازیں چھوڑ دیں، نا، واجب تو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا. دیکھیں واجب میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، مستحب میں آپ کو اختیار ہے، آپ کا عشق، آپ کی محبت، آپ کا شوق، آپ کی تڑپ ہو تو جا کے کر لیں، نہیں ہو تو نہ کریں. مستحب کا معنی یہی، کوئی مستحب کو اپنے لیے انسان ضروری نہیں کہ واجب بنا لے مستحب کو، مستحب کو واجب بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عشق کا معاملہ ہے. جہاں تک انسان کا عشق ساتھ دے رہا ہے جائے، روایت میں بھی جملہ ہے نہج البلاغہ میں البتہ یہ جملہ، کہ جب تمہارا تمہارے دل میں اقبال کی حالت ہو، یعنی تمہارا دل آگے بڑھ رہا ہو، کچھ کرنے کی دل چاہ رہے تو اٹھ کے کر لو، بڑھ کے کر لو، وہاں پہ روکو نہیں کہ بعد میں یہ آ کر رکاوٹ پڑ جائے گی، شیطان آئے گا، طرح طرح کے وسوسے آئیں گے، ہمارا نفس ہی طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا. کچھ خرچہ کرنے کی دل چاہ رہے تو کر لو، کوئی رات کی تاریکی میں اٹھ کے دو رکعت نماز پڑھنے کی دل چاہ رہے تو اٹھ کے پڑھ لو، مشکل نہیں ہے، پڑھو شوق میں، تنہائی میں، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، نہ کوئی پارٹنر دیکھ رہا ہو، نہ کوئی روم میٹ دیکھ رہا ہو، نہ بیوی دیکھ رہی ہو، نہ بچے دیکھ رہے ہوں. دو رکعت پڑھنا ہو دو رکعت پڑھ لے، چار رکعت پڑھنا ہو چار رکعت، واجب نہیں ہے جتنا، چونکہ استحباب کے معنی ہی اصل استحباب محبت سے لفظ بنا ہوا، استحباب یعنی محبت چاہنا، حب، حب سے بنا ہوا استحباب، الف سین یعنی چاہت، جب کسی چیز کو چاہنے لگے تو وہاں پہ الف سین، یہ عربی میں گرامر میں الف سین جب اضافہ کی جاتا ہے باب استفعال سے کوئی لفظ آتا ہے، یعنی کوئی چیز چاہنا، جیسے استغفار، استکبار، استخارہ، یہ سارے کلمات یعنی کوئی چیز چاہنا، استخارہ یعنی خیر چاہنا، استکبار یعنی بڑائی چاہنا، بڑے نہیں ہیں لیکن بڑائی چاہنا، استغفار یعنی مغفرت چاہنا، اسی طرح استحباب یعنی محبت چاہنا. تو محبت کا کام تو زبردستی نہیں کیا جاتا، لیکن ہاں انسان میں محبت اتنی بڑھتی چلی جائے کہ اس کا دل نہ بھر رہا ہو، مستحب اعمال انجام دینے کے لیے اپنی محبت میں اضافہ کریں، محبت کو بڑھاتے چل جائیں، عشق پروار. جناب موسیٰ گئے پروردگار کی بارگاہ میں، کہا پروردگار تو تو جانتا ہے کہ میں تجھے کتنا چاہتا ہوں، کتنا تیرا عاشق ہوں، لیکن میں کیا کروں کہ تیرے بندے بھی تجھے اس طرح سے چاہیں. تو کہا اے موسیٰ جا کر میرے بندوں کو میری نعمتوں کی یاد دلاؤ، اگر انسان پروردگار کی نعمتیں جو اس کو شامل حال ہیں صبح سے لے کے شام تک، آج صبح سے لے کر ابھی تک کتنی لاکھوں اور کروڑوں نعمتیں میری طرف آئیں پروردگار کی، ایک دن کی. قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار، ہم ایک دن کی نعمت کو بیٹھ کر نہیں شمار کر سکتے، پوری زندگی کے تو چھوڑے، جانتے بھی نہیں، کیونکہ ہم شمار اتنی ہی نعمت کا کریں گے جس کو ہم جانتے ہیں. جس نعمت کا ہمیں علم ہی نہیں ہے اس کو ہم کیسے شمار کر پائیں گے؟ کبھی کبھی ایسی نعمتیں پہنچتی ہیں، مثلا باپ نے بیٹے کو کچھ دیا وہ دیکھ رہا ہے، لیکن باپ کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں غیر مرئی طور پر اگر بیٹے کو مل رہی ہے وہ دیکھ ہی نہیں رہا تو کیسے؟ یا کسی انسان سے کسی انسان کی طرف، بعض لوگ ہوتے جو بھی کرتے ہیں وہ دکھاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے جو کرتے ہیں دکھاتے نہیں، دکھائے بغیر کر رہے ہوتے ہیں، تو جو محسوس ہی نہیں کر رہا ہے انسان اسے شمار کیسے کرے گا؟ لہذا ہماری زندگی میں ممکن ہے پروردگار کی اس قدر نعمتیں ہر لمحے ہمیں شامل حال ہوں، اور محبت کرنے کا طریقہ یہ کم سے کم، یہ البتہ اس کے بلند طریقے بھی بتائے گئے، کم سے کم طریقہ یہ ہے عشق پروردگار کا کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا شروع کر دے، اور نعمتوں کے ذریعے سے، یہ نچلا درجہ ہے البتہ بڑا درجہ نہیں ہے، نعمتوں کے ذریعے سے پروردگار کو دیکھنا شروع کر دے، یہ کم ترین درجہ ہے. ورنہ بلند درجہ یہ نہیں، پروردگار کو دیکھ رہا ہو، پروردگار کی جھلک کے طور پر، سائے کے طور پر ساری نعمتوں کو دیکھ رہا ہو، اصل میں اللہ کو دیکھ رہا ہو اور اللہ کے طرف سے ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہو، یہ ہے بلند درجہ. کم درجہ کہ نہیں، نگاہ نعمتوں پر ہو، نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کو دیکھا جا رہا ہے. یہ ہمارا ایک علمی بحث کی جاتی دلیل انی اور دلیل لمی، ہم ان میں آپ کو نہیں الجھانا چاہتے، فلسفے کی بحث ہے، کہ معلول سے علت کو دیکھنا یہ کم نچلا درجہ ہے، علت کے ذریعے سے معلول کو دیکھنا یہ بلند درجہ ہے، یعنی نعمتوں کے ذریعے سے خدا کو پہچاننا یہ نچلا درجہ ہے، ہم جیسے لوگوں کے لیے درجہ ہے. لیکن اللہ والے نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ والے کچھ دیکھتے ہی نہیں، اللہ کو دیکھتے ہیں اور پھر اللہ کے اثرات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو کچھ بھی کائنات میں دکھ رہا ہے وہ اللہ کے اثرات ہیں، اللہ کی خالقیت کا اثر، اللہ کی رازقیت کا اثر، اللہ کے کرم کا اثر، اللہ کی ستاریت کا اثر، اللہ کی غفاریت کا اثر، یہ سب کچھ ادھر سے دیکھ رہے ہیں. چونکہ پروردگار ہے، پروردگار خالق ہے، لہذا یہ ساری خلقتیں ہیں، پروردگار رازق ہے لہذا ہر ایک کو رزق مل رہا ہے. یہ ہے معرفت کا بلند مقام. لیکن کم سے کم نچلا مقام، چونکہ جناب موسیٰ کو عام بندوں کے لیے راستہ بتایا گیا، تو لہذا موسیٰ جا کر میرے بندوں کو یاد دلاؤ، اس کو جو نعمتیں میری مل رہی ہیں ان نعمتوں کی یاد دلائے، تاکہ انسان عشق کرے پروردگار سے. کبھی کبھی ممکن ہے کہ عشق کی کیفیت کا احساس، ہمیں ایک ایسا دین ممکن ہے لا کر دیا گیا ہو، ایک ایسا دین کہ جس میں ہم اللہ سے عشق کی کیفیت کا احساس نہیں کر رہے ہوں، اللہ سے فقط ڈر رہے ہوں، اللہ کی فقط جنت کے خواہش مند ہوں، اللہ کی جہنم سے ڈرے ہوئے ہوں، اللہ کے فرشتوں سے خوف زدہ ہوں، اللہ کی طرف سے موت سے خوف زدہ ہوں، برزخ سے خوف زدہ ہوں، لیکن عشق پروردگار کا احساس نہیں کر رہے ہیں، لہذا وہ حالت نہیں پیدا ہوتی ہے. ماہ رمضان آ کے گزر جائے، شب قدر آ کر گزر جائے، امام حسین السلام شب عاشور میں فرماتے ہیں اے میرے بھیا عباس، جا کے کہو کہ ایک رات کے لیے جنگ رکے، کیونکہ میں عشق کرتا ہوں، عاشق ہوں، انی احب الصلاۃ، میں نماز کا عاشق ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے پروردگار کا عاشق ہوں، اور عشق میں اتنی بڑی قربانیاں دی جا رہی ہیں. اصل کربلا میدان عشق ہے، اس موضوع پر بھی ایک 10 دن گفتگو ہوئی تقریباً، کربلا معراج عشق کے موضوع پر. اصل کربلا عشق کی سرزمین ہے. کربلا کا واقعہ سن 61 ہجری میں پیش آیا، سن 36 ہجری میں امیر المومنین علیہ السلام کربلا کی سرزمین سے گزر رہے تھے، ٹھہر گئے وہاں پر، گھوڑے سے اتر گئے، اور گھوڑے سے اتر کے کربلا کی خاک کو اٹھایا، اس کی خوشبو لی اور رونے لگے، امام گریا کرنے لگے. یہ کتنے پہلے کا واقعہ ہے؟ کربلا کے 34 سال پہلے کا واقعہ ہے. کربلا کے واقع ہونے کے 34 سال پہلے امام نے خاک اٹھا کر گریا سونکھا، خوشبو لی اور گریا کرنا شروع کیا. ابن عباس قریب میں تھے، کہا کہ آپ آپ رو رہے ہیں، آپ یہاں پر گریہ فرما رہے ہیں. تو فرمایا کہ ابن عباس تم کو نہیں معلوم، ہاں ہونا مسار عشاق، یہ عاشقوں کے گرنے کی سرزمین. یہ امیر المومنین نے یہ کلمہ 34 سال پہلے، کربلا کے واقع ہونے کے 34 سال پہلے یہ کلمہ استعمال کیا تھا. فرمایا کہ ہاں ہونا مسار عشاق، یہ عاشقوں کی سرزمین ہے، یہ عشق کا میدان ہے. کربلا میں شب عاشور سے لے کر صبح عاشور تک جو کچھ خیمے میں ہو رہا ہے وہ عشق ہے، عشق پروردگار. کربلا میں صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ عشق پروردگار. عشق پروردگار کے سوا اتنا بڑا قدم اٹھایا ہی نہیں جا سکتا، عشق خدا کے سوا اتنے بڑے اقدامات کیے ہی نہیں جا سکتے، اور کوئی بھی انگیزہ اور کوئی بھی مقصد اتنا بڑا نہیں ہو سکتا جس کے لیے کربلا بنائی جائے، جس کے ذریعے سے جس کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا جائے، جس کے لیے اکبر کو پیش کیا جائے، سفر علی اصغر کو پیش کیا جائے، عباس ایک علی اکبر نہیں ہزاروں ہوتے تو حسین ابن علی ہزاروں پیش کرتے. یہ میدان عشق ہے کربلا، ہزاروں عباس ہوتے تو حسین ابن علی پیش کرنے کے لیے تیار تھے، ہزاروں جانے. زہر قین کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ امام کے عاشق بن کے آئے. امام کے عاشق کیوں بن کے آئے ہیں؟ امام کے بذات خود امام کے عاشق بن کے نہیں آئے، چونکہ اللہ کے عاشق ہیں لہذا امام کے عاشق، چونکہ یہ عشق جڑا ہوا ہے کہیں سے، مستقل طور پر نہیں عشق ہے، یہ عشق جڑا ہوا ہے. جب رسول اللہ سے کسی جوان نے آ کے کہا کہ رسول اللہ میں آپ کو بہت زیادہ چاہتا ہوں، میں آپ کا بہت ہی عاشق ہوں، اور دل سے وہ کہہ رہا تھا، واقع عاشق تھا، واقع اس کے دل کی کیفیت کا اندازہ رسول اللہ دیکھ رہے تھے کہ واقع اس سرزمین پر پروردگار کے بعد کوئی بھی ذات سب سے زیادہ اگر عشق کے لائق ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے. اگر رسول اللہ کے عشق کا اندازہ کرنا ہے تو امیر المومنین سے کوئی جا کر پوچھے، اور جناب زہرا سلام اللہ ہم جانے ہی کیا کہ کیسے عشق کیا جاتا ہے. یہ ہم درجات کی بنیاد پر نہیں کہتے، جو سب سے بڑا دن واقعا جو کردار ادا کیا رسول اللہ نے، امیر المومنین کی کیا کیفیت ہے رسول اللہ کے ساتھ، جناب زہرا کی کیا حالت ہوتی ہے رسول اللہ کو جب دیکھتی ہیں، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتی ہیں. یہ باپ کا عشق نہیں ہے عزیزو، یہ ولی خدا سے عشق ہے. جناب زینب کے امام حسین سے ایک بھائی کے عشق نہیں. ہم جب جتنا بھی جملہ کہتے ہیں بھائی بہن بھائی بہن بھائی بہن، چونکہ ہم انہی احساسات کو صرف جانتے ہیں، اس سے بڑے احساسات کو ہم درک ہی نہیں کر پاتے. ہمارے پاس اتنا ہمارے پاس بلند شعور نہیں کہ مگر اس سے بڑے احساسات کو ہم ماں بیٹا بہن بھائی یہی رشتے جانتے ہیں اور انہی محبتوں کو جانتے ہیں، لیکن ابھی ہم یہ نہیں جانتے کہ اولیاء الہی سے کیسے عشق کیا جاتا ہے. جناب زینب کا عشق حسین ابن علی سے صرف ایک بھائی کا عشق نہیں ہے، بھائی عباس بھی ویسے ہی ہے، لیکن ہزار عباس کو جناب زینب قربان کر سکتی ہیں حسین ابن علی پر، کیونکہ ولی خدا کا عشق ہے، اللہ کے ولی کا عشق ہے. ہزار علی اکبر کو قربان کر سکتی ہیں حسین ابن علی پر جناب زینب یہ کہہ رہی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں. اور پھر جب عشق کی منزل آگے بڑھتی ہے تو ہزار حسین قربان کیے جا سکتے ہیں اللہ کے اوپر. یہی جملہ ہے جناب زینب کی 11 محرم کو، ربنا تقبل منا ھذا القربان، اور بعض کلمات روایات میں ربنا تقبل منا ھذا القلیل. بھائی کی لاش پر کھڑی ہو کر جس کا نہ ہاتھ ہے نہ سر ہے نہ جسم کا کوئی حصہ دکھائی پڑ رہا ہے، اتنے زخم ہیں، ایسی لاش پہ کھڑی ہو کے جناب زینب کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا ھذا القلیل، پروردگار میری اس چھوٹی سی قربانی کو قبول کر لے. یہ کون سا عشق ہے؟ یہ عشق پروردگار ہے. یہ سب رابطے ہیں عزیزو، یہ جڑا ہوا ہے. اے میرے اللہ، زینب آئی اپنی قربانی کو پیش کرنے کے لیے، تو قبول کرے. وارث ابراہیم ہے جناب زینب. لہذا جب رسول اللہ نے پوچھا جوان سے، بڑے شوق سے بڑے عشق کے ساتھ آئے تھے، یا رسول اللہ میں آپ کو بہت زیادہ چاہتا ہوں، میں عاشق ہوں، چاپلوسی نہیں کر رہا تھا، ریاکاری بھی نہیں کر رہا تھا، واقعاً عشق تھا اور اپنے عشق کا اظہار کر رہا تھا، عشق کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جہاں اتنا مقدس عشق ہو اس کا اظہار کرنا چاہیے انسان کو, اچھے عشق کا اظہار کرنا چاہیے. گیا عشق کا اظہار کیا تو رسول اللہ نے اسے پوچھا کہ یہ بتا. رسول اللہ نے معیار بتا دیا, خدا کی قسم یہ بات نہ ہوتی تو ہمارے سامنے ابھی بھی, چونکہ یہ باتیں نہیں کی جاتی لہذا ہمارے سامنے معیار واضح نہیں ہوتے. رسول اللہ نے ایک قیامت تک کے لیے ایک معیار دے دیا, کہا یہ بتا کہ تو مجھ سے زیادہ عشق کرتا ہے, محبت کرتا ہے, یا اپنے باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے. اس نے فوراً جواب دیا, رسول اللہ آپ سے زیادہ عشق کرتا ہوں. جھوٹ نہیں بول رہا ہے, رسول اللہ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا. یا رسول اللہ, اور اس کے پورے چہرے کی کیفیات کلمات بتا رہے ہیں کہ بالکل دل سے کہہ رہا ہے, یا رسول اللہ آپ سے زیادہ عشق کرتا ہوں. باپ کو بھی چاہتا ہوں لیکن باپ باپ ہے, آپ آپ ہے, آپ رسول, آپ ولی خدا ہیں, آپ رسول خدا ہیں, آپ کے ذریعے سے پوری بشریت کو نجات مل رہی ہے, ہدایت مل رہی ہے, آپ کا عاشق ہوں. کافر اپنی ماں سے زیادہ عشق کرتا ہے, محبت کرتا ہے, مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے. ممکن ہے بعض لوگوں کے لیے سوال سخت ہو جائے, ماں کی ممتا اور ماں کی چاہتیں اور ماں کے احساسات اور ماں سے جڑے ہوئے ایموشنز یہ بہت ہی جذباتی ہوتے ہیں, لیکن اس کے لیے بالکل مشکل مرحلہ. اس نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ عشق کرتا ہوں, ماں ماں ہے لیکن آپ سے زیادہ عشق کرتا ہوں, ماں کو بہت چاہتا ہوں. ابھی بعض دنیا اس دنیا میں بعض یعنی اگر یہ درجات ہمارے لیے معین نہیں تو واقعاً ماں سے بڑی عشق کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اس دنیا میں, لیکن یہ درجات آ کر ہمارے سامنے یہ معرفت کے درجات ہیں, یہ صرف واقعہ نہیں ہے, یہ انسانی معرفت کے درجات ہیں. کہا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ عشق کرتا ہوں. کہا کہ یہ بتا کہ تو مجھ سے زیادہ عشق کرتا ہے کہ اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے. کہا استغفر اللہ, یا رسول اللہ آپ سے تو اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہوں. آپ سے جو محبت ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے, یعنی حد اپنی ساری حدیں اپنی جگہ پر معین ہوں, سارے درجات معین ہوں, عشق کے بھی درجات معین ہوں. بعض وقت ہمارے جوانوں کے دل میں جب جناب ابو الفضل عباس کا نام لیا جاتا تو وہ احساس جو پیدا ہوتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ممکن خدا نخواستہ نہ پیدا ہوتا. اگر صاف صاف میں آپ واضح کہہ رہا ہوں, کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین ابن علی کی معرفت نہیں کرائی گئی ہے آ کر یہاں پر. اس لیے اگر ایسا ہے, خدا نخواستہ اگر ایسا ہے, بعض وقت جو اشعار پڑھے جا رہے ہوتے ہیں, جو کلمات کے اظہار ہو رہا ہوتا ہے, جو اور تحریروں سے دیگر کاموں سے, خوب خدا کرے کہ یہاں پر کوئی ایسا نہ ہو. یہ نہیں کس کے مطلب جناب عباس کی محبت میں کوئی کمی, خدا کی قسم جناب عباس کی محبت کا بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے, جتنا بھی چاہا جائے کم ہے ابو الفضل عباس کے لیے. لیکن جب ابو الفضل عباس کو حسین ابن علی کے ساتھ دیکھا جائے تو جناب زینب کی نگاہ میں ہزاروں عباس قربان ہوں حسین ابن علی کے لیے. یہ ولی خدا ہے, یہ متصل ہے ڈائریکٹ پروردگار سے. اگر امیر المومنین کا ذکر ہو, رسول اللہ کا ذکر ہو, اگر مومنین میں اگر رسول اللہ کے لیے اتنا شدید احساس نہیں ہو رہا ہے تو ہماری معرفت کی کمی ہے, چونکہ ہمیں بتایا نہیں گیا ہے, ہمیں صحیح معرفت نہیں دی گئی ہے. ورنہ رسول اللہ سے محبت کرنا, اگر انسان کو واقعاً تھوڑی سی معرفت ہو جائے کس طرح عشق کرتے ہیں امیر المومنین رسول اللہ سے, تو میں کہاں سے کہاں آ گئے عزیزوں. مختصر گفتگو بھی آج کرنی تھی, میں اسی نقطے کی طرف پلٹ جاتا ہوں, یہیں پہ تمام بھی کرنا چاہتا ہوں. یہ ساری گفتگو جو کی گئی, یہ جو نجات کا راستہ پیش کیا گیا اور پیش کیا جا رہا ہے, خدا کرے کہ اس راہ کے ذریعے سے ہمیں اور ہماری امتوں کو اور امت مسلمہ کو اور تمام بشریت کو راہ حسین ابن علی کے ذریعے سے نجات ملے. یہ نجات کا راستہ میدان حسین ابن علی جو اگر پیش کر رہے ہیں, یہ در حقیقت صرف آ کر شہید ہونے کے لیے نہیں آئے تھے, قربان ہونے کے لیے نہیں آئے تھے, یہ جانتے تھے امام کی اس راہ میں اب شہید ہی ہونا ہے, یہ علم تھا, یہ بتایا گیا تھا, یہ رسول اللہ نے بتایا تھا. لیکن مقصد یہ لے کر نہیں آئے تھے, مقصد رسول اللہ امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں حق کو قیامت تک کے لیے باقی رہنا اور باقی رکھنا تھا, اور باطل کو قیامت تک کے لیے سرنگون کرنے کا راستہ دینا تھا. صرف سرنگون نہیں کرنا تھا, اپنے وقت کے باطل کو تو سرنگون کیا, جو ہتھکڑیاں پہن کر گئے ہوں گے ان کے سر اٹھے ہوئے ہیں اور رسوا ہو رہا ہے, نہیں پیش کر پایا, رسوا ہو رہا ہے. جناب زینب کے سامنے ابن زیاد ذلیل ہو رہا ہے. کبھی وہ مکالمہ اچھے طریقے سے پڑھیں اور سنیں جو جناب زینب اور ابن زیاد کے درمیان میں گفتگو ہوئی دربار میں. رسوا ہو گیا, ذلیل ہو گیا, ایک کلمہ نہیں بول پا رہا ہے. بار بار ایک قیدی کو قتل دینے, قتل کرنے کا حکم دیا جانا, یعنی کیا, یعنی اب زبان میں طاقت نہیں ہے بولنے کی, گواہی ختم ہو گئی, ہاتھ بدے ہوئے ہیں, لیکن یزید گفتگو نہیں کر پا رہا ہے امام سید سجاد کے سامنے. ذلیل ہو رہا ہے, رسوا ہو رہا ہے. تو صرف اس وقت کے یزید کو نہیں رسوا ہونے کے لیے, رسوا کرنے کے لیے گئے تھے, صرف 67 ہجری کے یزید کو رسوا کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا ہے جو گفتگو کی ہے. جب ایک جملہ صرف پیش کرتا ہوں, گفتگو بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے, انشاءاللہ آپ پڑھیں اس کو جا کر. جب اس ملعون نے کہا کہ الحمدللہ, یہ کلمہ 3-4 مرتبہ استعمال کیا ابن زیاد نے, کہ یہ طریقہ ہوتا ہے, باطل کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی دھوکہ دینا چاہیں گے لوگوں کو تو مقدس کلمات, مقدس ناموں کا, مقدس افراد کا سہارا لیں گے. یہ ایک قانون ہے, اس کو رکھیں, اس پر بہت گفتگو کی جا چکی ہے. ابن زیاد نے اپنی مختصر سے گفتگو میں 2-3 بار کہا الحمدللہ الحمدللہ, کیوں, اللہ کے نام کے ذریعے سے جو لوگ مجمع اکٹھا ہوا تھا, چونکہ علی الاعلان اعلان کیا گیا, سب دربار میں حاضر ہوئے, عوام دربار میں حاضر ہوئی تھی, کہ الحمدللہ الذی فضحکم واکذب حدوثتکم. خدا کی حمد ہے کہ اس نے تمہیں رسوا کر دیا. یہ جملہ استعمال کیا, جناب زینب دربار میں کھڑی ہوئی ہے, یہ جملہ استعمال کیا, اور تمہاری بات کو جھوٹا کر دکھایا. تو جناب زینب سلام اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ جواب میں یہ نہیں کیا کہ نہیں تو جھوٹا ہے اور تو ذلیل و رسوا ہے, بلکہ جناب زینب نے جواب میں فرمایا کہ انما یفتزہ الفاسق ویکذب الفاجر وہوا غیرنا. عجیب جملہ ہے, اصل واقع نہیں, یہ فصاحت اہل بیت اور ایسے حالات میں, ان حالات میں جہاں پہ دربار میں اس طرح سے لایا گیا ہے, جہاں پہ زبان بند ہو جائے, انسان کی زبان میں قوت گویائی ختم ہو جائے, بولنے کی توانائی نہ رہ جائے, وہاں پہ جناب زینب جواب کیا دیتی؟ یہ نہیں کہتی کہ نہیں تو جھوٹا ہے, تو رسوا ہے, تو ذلیل ہے. کیونکہ اگر یہ جناب زینب کہتی تو صرف ابن زیاد کو رسوا کر رہی تھی, صرف ابن زیاد کو ذلیل کر رہی تھی. بی بی نے جواب کیا دیا؟ انما یفتضح الفاسق ویکذب الفاجر وہو غیرنا, جو فاسق ہے وہ جھوٹا ہے, جو فسق و فجور کرنے والا ہے وہ ذلیل و رسوا ہے, اور وہ ہم نہیں بلکہ ہمارا غیر ہے, ہمارا غیر ہے. ہمارا غیر ہونا قیامت تک کے لیے بی نے بتا دیا, معیار بھی دے دیا کہ جو بھی فاسق و فاجر ہے وہی جھوٹا اور رسوا اور ذلیل ہونے والا ہے. ہمیں درباروں میں لایا جا سکتا ہے لیکن ہمیں رسوا نہیں کیا جا سکتا. اور پھر بی نے بتایا وہ ہوا غیر ہونا. عجیب جملہ ہے واقعا. آپ عرب ملک میں رہ رہے ہیں, شاید عربی کی لذت سے تھوڑا آشنا ہوں گے. بی بی کا یہ جملہ, آدمی واقعا اس جملے کی لذت کے احساس کرے کہ کس عالم میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ کلمہ ادا کیا ہے کہ وہ ہم نہیں ہیں, وہ ہمارا غیر ہے. وہ ہمارا غیر آج بھی ہے جو سامنے دربار میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ہمارا غیر قیامت تک ہوگا کہ جو بھی مقابلے میں آئے گا اور فسق و فجور کے ساتھ آئے گا وہ رسوا بھی ہے, وہ ذلیل بھی ہے, وہ جھوٹا بھی ہے. تو یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے, اتنی سخت منزلوں سے جو گزرا جا رہا ہے, وہ در حقیقت اس ایک الہی نظام کے لیے ہے جو سب کے سب انبیاء کے ساتھ لے کر آئے تھے. اتنا کربلا کو محدود کرنے کی کوشش نہ کی جائے, کبھی کبھی کی جاتی ہے, کربلا کو ثوابوں میں, کربلا کو جنتوں میں, کربلا کو اس میں, کربلا کو اس میں. کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے باطل کے مقابلے میں قیام. باطل کے مقابلے میں قیام کس لیے ہوتا ہے؟ حق کو قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ 2-4 کی بات ہے, یہ کوئی سخت بات نہیں ہے. باطل کے مقابلے میں قیام کرنا باطل سے ایک تو ہے نفرت کرنا, نفرت کر کے گھر میں بیٹھے رہیں. بہت سارے لوگوں کو نفرت ہوتی ہے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, ایک زبان سے کلمہ بھی ادا نہیں کرتے, خوب یہ درجات ہیں انسانوں کے. لیکن باطل کے مقابلے میں قیام کیا جائے, اور وہ بھی اس طرح سے قیام کیا جائے کہ اپنے پورے بھرے گھر کو لے کر میدان میں آ جائیں, بیویوں کو لے کر آ جائیں, مخدرات عصمت کو لے کر آ جائیں, تو کس لیے؟ یہ ہمیں ثواب دینے کے لیے امام نے قیام کیا؟ نہیں, باطل کے مقابلے میں قیام ہوتا ہی ہے تاکہ حق قائم ہو. حق کا قیام کیسے ہوگا؟ حق کا قیام اسی وقت ہوگا کہ جب حق کا قانون قائم ہو, حق کا نظام قائم ہو, حقانیت قائم ہو. تو آپ کہیں کہ کربلا کے بعد یہ ہو گیا؟ نہیں, ممکن ہے یہ نہیں, یہ جلدی نہیں کہ ہماری کوشش یہ ہوتی کہ ایک ہی دن میں ہمیں فوراً نتیجہ مل جائے. یہ ہماری تنگ نظریوں میں سے ہے, دور اندیشی نہیں ہے. آئمہ نے آ کر 200 سال تک محنت کی, اس کے نتیجے آج ہم دیکھ رہے ہیں آئمہ کی محنتوں کے, البتہ پوری تاریخ میں دیکھتے رہے. کربلا کی قربانی کے اثرات بعد میں آنا شروع ہوئے, اور کربلا کی قربانی کے اثرات کربلا کے فوراً بعد اتنے نہیں آئے, آئے بہت سارے اثرات, کوفے میں آئے, مکے میں آئے, اثرات آئے, لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. مدینے کے لوگ, جو ایک بھی امام حسین السلام کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں تھا, 10,000 لوگوں نے اپنی قربانی دے دی کربلا کے واقعے کے بعد. 10,000 مدینے کے لوگ, جس میں 1700 لوگ اصحاب رسول اللہ اور رسول اللہ کے قریب کے لوگ موجود تھے جب واقعہ حرہ پیش آئے. اتنے لوگ شہید ہوئے, اتنے لوگوں کی جان گئی, لیکن دیر ہو چکی تھی, وقت گزر چکا تھا. وقت گزر جانے کے بعد اگر مدینے کے 10,000 لوگ اپنی قربانی بھی دے دیں تو کوئی کام آنے والی نہیں ہوتی. وقت پہ قربانی دی جاتی ہے. قربانی دی جائے تو حبیب نے مظاہر کی طریقے سے دی جائے, مدینے والوں کی طرح سے نہ دی جائے. وقت گزر چکا. کوفے والوں نے ہزاروں کی تعداد میں قربانی دی. مکے کے لوگ اٹھے, مکے کے لوگ کسی بھی طرح اٹھنے کو تیار نہیں تھے. امام حسین 4 مہینے زیادہ وہاں پہ رہے لیکن نہیں آ رہے تھے, ساتھ میں نہیں آئے. مکے کے لوگ اٹھے, لیکن اٹھنے کے بعد کیا ہوا؟ اٹھے وہ لوگ, لیکن اس کو اگر مکے کے انقلاب کو عبداللہ ابن زبیر نے آ کر بھنا لیا اپنے فائدے میں, اپنی حکومت آ کر قائم کر لی. انقلاب پیدا ہوا حسین ابن علی کی قربانی کے ذریعے سے, ان کے اندر حرکت پیدا ہوئی امام حسین السلام کی قربانی کے ذریعے سے, لیکن فائدہ کس نے اٹھایا؟ فائدہ عبداللہ ابن زبیر نے اٹھا لیا. یہ بھی تاریخ کی ایک بڑی عبرت ہے, بڑی عبرتوں میں سے ہے, کہ اگر الہی رہبروں کا ساتھ نہیں دیا جائے تو ممکن عبداللہ ابن زبیر جیسے لوگوں کا اسیر ہونا پڑے. یہ ہے تاریخ کی بڑی عبرت. الہی حسین ابن علی اسی مکے میں رہے 4 مہینے سے زیادہ, رہے 4 مہینے 4 دن تک اس مکے میں رہے, لیکن اس مکے سے نکلے تو مکے والے لوگ نہیں آئے. حسین ابن علی جیسے الہی رہبر کا ساتھ نہیں دیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جا کر عبداللہ ابن زبیر جیسے لوگوں کے گرفتار ہو گئے. یہ تاریخ کا نمونہ ہے جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں, کہ آج الحمدللہ ہمارے الہی رہبر, پاکیزہ ترین رہبر, بابصیرت ترین رہبر ہمارے موجود ہیں, لیکن جن لوگوں نے الہی رہبروں کا ساتھ نہیں دیا آج وہ ایسے فاسق و فاسد لوگوں کے پیچھے جا کر بھاگ رہے ہیں. جا کر دیکھیں, آج بھی نمونہ موجود ہے. یہ وہی نمونہ ہے جو 67 ہجری میں ہوا تھا, کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا تو عبداللہ ابن زبیر کے پاس جا کر جانے بھی دی, جان بھی دی. کوئی سلیمان ابن سرد خزائی کے ساتھ جا کے جان دے رہا ہے, کوئی عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ جا کے جان دے رہا ہے, کوئی کسی اور کے ساتھ جا کے جان دے رہا ہے, جان دے رہے ہیں. لیکن یہ جان ان کا دینا نہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے, نہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے. قانون وہی ہے, الہی لوگوں کو چھوڑا جائے گا تو نتیجہ ہو. آج دیکھیں آپ کس کے پیچھے بھاگ رہی ہے قومیں. الہی رہبر امام خمینی کو چھوڑ کر, رہبر انقلاب کو چھوڑ کر, ایسے دنیا کی کوئی قوم آ کر بتائے کہ کسی قوم کے پاس اتنے پاکیزہ اور اتنے بابصیرت رہبر موجود ہیں, ہو تو بتائیں آپ خود. اگر آپ کے پاس نمونہ ہو کسی قوم کے پاس, ہم بہت ساری چیزوں میں فخر نہیں کر سکتے, لیکن شیعت کے اعتبار سے کم یہ فخر کر سکتے ہیں کہ پوری تاریخ میں اللہ نے شیعت کو ایسے رہبر دیے جو کسی بھی قوم کو نہیں دیے. یہ تو فخر کر سکتے ہیں. اور آج بھی الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسا رہبر دے رکھا اور ایسے پہلے رہبر دے رکھے ہیں کہ جو کسی قوم کو نہیں ملے. اب اس کا دوسرا رخ بھی ہے کہ ایسے عظیم رہبر کے ہوتے ہوئے بھی اگر قوم ساتھ نہیں ہو تو کیا نتیجہ ہوتا ہے, یہ الگ گفتگو ہے. لیکن ابھی اس پہلو پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کم سے کم فخر کی چیز ہمارے, لیکن اگر ایسے الہی رہبر کے ہوتے ہوئے لوگ اس سے نہ جڑے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کسی عبداللہ ابن زبیر کے شکار بن جائیں گے اور بنے ہوئے ہیں. کوئی ملنگوں کے شکار ہو رہا ہے، کیسے کیسے لوگ، کتنے فاسق و فاجر لوگوں کے شکار ہو رہے ہیں، کوئی نصیریوں کا شکار ہو رہا ہے، کوئی نصیریت کا، کوئی ملنگیت کا، کوئی جمہوریت کا، کوئی خانقاہیت کا شکار. دیکھیں یعنی سب ٹیلے کیسے بنے ہوئے ہیں، وہی جو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، یہ سب جو ہے پہاڑیاں بنائی ہوئی ہیں، لیکن یہ کوئی بھی پہاڑیاں نجات دینے والی نہیں ہیں. نہ جمہوریت کی پہاڑی نجات دے گی، نہ ملنگیت کی، نہ خانقاہیت کی، نہ اخباریت کی. یہ سارے دھوکے ہیں. یہ پانی اتنا بڑھے گا کہ اس پانی میں اگر نجات دینے والی کوئی کشتی ہے تو وہ ولایت کی کشتی ہے، اور وہ اہل بیت ہے، اور راہ اہل بیت. یہ ایک کشتی نجات دے گی. یہ کوئی خطابت کی بات نہیں سمجھے گا، میں اتنا کوئی خطیب بھی نہیں ہوں کہ بعض خطابت کے لے کر آپ خوش ہو کے ہاتھ سے چلے جائیں. نہ خوش ہونے کے لیے نہیں عرض کر رہے ہیں، اصلاً خوش ہونے کے لیے بات نہیں ہے. یہ بات یہ ہے کہ واقعاً ہم مصیبتوں میں ہیں. آج عالم اسلام کو دیکھیں، تمام کریں گفتگو، آج عالم اسلام کو دیکھیں، اس عالم اسلام کو نجات چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ یمن کی حالت، یہ عراق کی حالت، یہ فلسطین کی 69 سالوں سے یہ حالت، 68 سالوں سے یہ سیریا کی حالت. اب اپنے ملک کی حالت دیکھ لے گا، ہمارے ملک میں کون سا بہت کچھ، مسلمان کون بہت بہتر حالت میں ہے؟ کسی حالت کو دیکھیں، اقتصادی حالت دیکھیں، تعلیمی حالت دیکھیں، فکری حالت دیکھیں، اجتماعی حالت دیکھیں، اخلاقی حالت دیکھیں، اعتقادی حالت دیکھیں، سوچ دیکھیں، فکر دیکھیں. خوب ان حالتوں میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ کہتے ہیں نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کسی بھی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ آ کر توہین کرتے ہیں کہ ممبر پہ آ کر اصلاح کی باتیں کی جاتی ہیں، اصلاح کا مذاق اڑائے. حسین ابن علی پوری جان اپنی قربان کیے دے رہے ہیں اصلاح کرنے کے لیے، اور ہم آ کر ممبر پہ آ کے کہتے ہیں کہ اصلاح کی باتیں کی جا رہی ہیں، اصلاحی مجلس پڑھی جا رہی. خوب یہ حالت پورے عالم اسلام کی ہے، اور دوسرے دشمن کی ساری سازشیں، پورا زور لگا دیا ہے عالم اسلام پر. دشمن کی تمام سازشوں کا مرکز عالم اسلام ہے. دوسری دنیا کے لیے انہیں بہت کچھ نہیں کرنا پڑ رہا ہے، مرکز عالم اسلام ہے، کیونکہ مقابلے میں ہے، اسلام مقابلے میں. دوسری دنیا نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، ساری فکریں، ساری سوچ، سارے مذہب، سارے کلچر، انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. خوب ان کے سامنے ان کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اسلام تو سرنڈر ہونے والی چیز نہیں ہے. مسلمان اگر سرنڈر ہو جائے تو اسلام تو نہیں سرنڈر. اسلام کے وارث تو اللہ ہر زمانے میں پیدا کرے گا، اللہ پر اللہ والے افراد تو ہر زمانے میں ہوں گے، اور وہ نہیں سرنڈر ہونے دیں گے. وہ باطل کلچر کے مقابلے میں، باطل طرز فکر کے مقابلے میں، باطل طرز زندگی کے مقابلے میں نہیں سرنڈر ہوں گے. پھر کیا؟ پھر یہ ساری سازشوں کا مرکز اسلام اور اسلامی دنیا کو بنایا گیا. یہ اسلامی دنیا کی حالت جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، درد کی دنیا، واقع درد کی دنیا. جو بھی خبر آ کر اسلامی دنیا کی دی جاتی ہے، انسان کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے دل کو. باقی دنیا کی خبر دی جاتی ہے، وہاں پہ ترقیاں ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. اسلامی دنیا کی جب خبر دی جاتی ہے تو انسان کو درد کی باتیں آتی ہیں سب. خود اس عالم کو دیکھتے ہوئے، اس دنیا کو، اس عالم اسلام کو نجات کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی کی نگاہ میں کہ نہیں یہی سب چلتا رہے، کوئی ضرورت نجات کی نہیں، تو کوئی بات نہیں، اس سے ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں، وہ ہمارا مخاطب ہی نہیں ہے، اس کو ہم زحمت ہی نہیں دینا چاہتے. لیکن اگر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ واقعا یہ درد کے عالم میں عالم اسلام کو نجات کی ضرورت ہے، تو وہ نجات کون دے گا آ کر اس طوفان میں؟ اس طوفان میں کون نجات دینے والا ہے؟ اس طوفان کے عالم میں اگر ملنگیت نجات دے گی، نصیریت نجات دے گی، اخباریت نجات دے گی، جمہوریت آ کر نجات دے گی، یہ ٹیلے آ کر ہمیں بچائیں گے؟ یہ ٹیلے خود غرق ہو رہے ہیں تو ہمیں کیا بچائیں گے؟ جو پہاڑیاں خود غرق ہوتی چلی جا رہی ہیں، وہ ہمیں نجات کہاں دیں گی؟ نجات کا راستہ اگر ڈھونڈنا عزیزو تو یہ رسول اللہ دے کر گئے. رسول اللہ نے حسین ابن علی کو نجات کا راستہ بلا کے گئے ہیں. رسول اللہ حدیث کل آپ کے سامنے پیش کی، اہل بیت کو نجات کا راستہ بتا گیا، لیکن اہل بیت کو کس طرح نجات کا راستہ بتا گیا؟ اہل بیت کو جا جا کے چومے نجات مل جائے گی؟ اہل بیت کو چومنے کے لیے امیر المومنین کا ہاتھ چوم رہے تھے بہت سارے لوگ میدان صفین میں، قریب میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو ابھی ذریعوں تک جاتے ہیں، وہ خود امیر المومنین کے پاس تھے, لیکن تھوڑی دیر میں جنہوں نے امیر المومنین کی ولایت کو نہیں سمجھا تھا, تھوڑی دیر میں انہوں نے جب نوک نیزہ پہ قرآن دیکھا, امیر المومنین کے سامنے تلوار لے کر آ گئے, جو اس نظام کو نہیں سمجھ پائے تھے کہ امیر المومنین کس نظام کو لیے یہاں پر آئے ہیں. امیر المومنین حکومت قبول کس لیے کی ہے؟ امیر المومنین کو حکومت چاہیے, وہ حکومت جو دسیوں بار ٹوٹی ہوئی سلی ہوئی جوتی سے بھی زیادہ حقیر ہو امیر المومنین کی نگاہ میں, وہ حکومت جو بکری کے ناک سے نکلے ہوئے گندے پانی سے بھی زیادہ حقیر ہو امیر المومنین کی نگاہ میں, وہ حکومت امیر المومنین کیوں قبول کر رہے ہیں؟ وہ حکومت صرف اس لیے قبول کر رہے ہیں تاکہ اس حکومت کے ذریعے سے الہی احکام نافذ کیا جائے, حق کو قائم کیا جائے, الہی نظام بنا کر پیش کیا جائے. جو امیر المومنین نے خود فرمایا کربلا بھی اس لیے, کربلا کے فوری اثر کے طور پر الہی حکومت قائم نہیں ہو گئی, لیکن کربلا کے اثرات دھیرے دھیرے ظاہر ہونا شروع ہوئے اور ظاہر ہوتے رہیں. کربلا کا آخری اثر امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہے. عزیزو یہ ایسے اگر ہمیں آج رہبر ملے جو انقلاب آیا ہے, یہ کربلا کے اثرات میں سے ایک اثر ہے, کربلا کے سینکڑوں اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے. یہ اس پورے موضوع پر ہے گفتگو کی کرنے کی توفیق کہ کربلا قیام حسینی کے اثرات, یہ انقلاب کربلا کے ایک اثر ہے, اس کو کسی ملک سے جا کر نہیں جوڑا جائے. لہذا اس کے جو لیڈر آئیں گے وہ لیڈر کیسے ہوں گے؟ وہ وہی ان کے سوچنے کے انداز, ان کی فکر, ان کا کلام, ان کا عمل, ان کا اقدامات سے دیکھ کر انسان اندازہ لگائے. دین کے نام پر ڈھکوسلے کرنے والے اور ہیں, دین کے نام پر قربانیاں دینے والے اور ہیں, دین کے نام پر لوگوں کو استعمال کرنے والے اور ہیں, اور دین کے نام پر اپنی جانوں کو پیش کرنے والے اور ہیں جو حاضر ہیں. کربلا اسی کا نام ہے اور کربلا اسی لیے پیش کی گئی تھی, اور کربلا اسی لیے اسی وقت کربلا نجات کا راستہ بنے گا جب کربلا کو اس طرح سے لیا جائے جس طرح سے جناب زینب نے لیا تھا سلام اللہ علیہ, جس کے لیے جناب زینب اپنے سب کو قربان کیے دے رہے ہیں. یہ اللہ کا ولی ہے حسین ابن علی. جناب زینب کی نگاہ میں رسول اللہ کی حکومت ہے, جناب زینب کی نگاہ میں امیر المومنین کی حکومت ہے, جناب زینب کی نگاہ میں ابراہیم اور انبیاء الہی کا نظام ہے. جناب زینب کیوں آئی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کیوں آئے ہیں؟ چونکہ ہمیشہ نگاہ میں وہ معیار ہے جو رسول اللہ دے کر گئے ہیں, اس معیار سے شیعت کبھی نیچے نہیں آئی اور آئمہ نے نیچے نہیں آنے دیا, اور اسی معیار سے یزیدیت یعنی کیا, یعنی رسول اللہ کے دیے ہوئے معیاروں سے نیچے لے آنا اور بہت نیچے لانا. رسول اللہ کے معیار سے فوراً نیچے آنا شروع ہو گئے تھے لوگ, یزیدیت یعنی بہت زیادہ نیچے لے کر آ جانا, سارے معیار ہی کو ختم کر دینا, سارے معیاروں کو توڑ دینا. الہیت اللہ اور الہی قانون کے نام کی کوئی چیز باقی نہ رہ جائے. پھر کربلا کیوں ضروری ہوتی ہے؟ اس لیے ضروری ہوتی ہے کربلا اس لیے کہ یہاں پر آ کر پھر جب یہ حالت یزیدیت کی ہو جائے تو یہاں پر آ کر وہ نمونہ پیش کیا جائے. وہ نمونہ اگر حکومت کے ذریعے سے نہیں پیش ہو سکتا, کوفے جا کر پیش نہیں ہو سکتا, تو اپنی قربانی دیں گے تاکہ لوگ اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. آج نہیں پیش ہوگا تو بعد میں اس کے لیے وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں. لیکن ہاں نہ, کوفے کے لوگ تیار ہو جاتے تو حسین ابن علی پھر امیر المومنین کی حکومت کا نمونہ پیش کرتے اور رسول اللہ کی حکومت کا نمونہ پیش کرتے, یعنی الہی نظام. لیکن کوفے کے لوگ نہیں تیار ہوئے, بیعت کر کے توڑ دی, تو امام نے وہ راستہ اپنایا جو پہلے سے طے تھا کہ ہونا یہ ہے, چونکہ امام کو پہلے سے معلوم تھا. لیکن امام کو آ کر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا لازم ہے. اگر 18,000 لوگ خط لکھ رہے ہیں تو ذمہ داری ادا کرنا لازم ہے, جانا لازم ہے, اپنے نمائندے کو بھیجنا لازم ہے. لیکن جب معلوم ہو گئی کہ نہیں آ رہے ہیں تو امام نے پھر وہ راستہ اپنایا کہ ابھی تو نہیں, یہ قیام ابھی تو یہ حکومت قائم نہیں ہو سکتی, ابھی تو یہ الہی نظام ہم قائم نہیں کر سکتے, لیکن ایک ایسا راستہ دے کر جا رہے ہیں کہ قیامت تک جب بھی لوگ کوشش کریں گے تو حسینیت کے ذریعے سے الہی نظام تک اپنے آپ کو پہنچا دیں گے. یہ راستہ
ہماری درسگاہ
کربلا کربلا
حق قصیدہ راستہ
کربلا کربلا
اللہ
سوال
دینا چاہیں تو
تھوڑا مصائب پڑھ لیں آج شب شہادت مصائب کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہے خوب کم گفتگو کرنی تھی اتنی مجھے نہیں کرنی تھی لیکن آج چونکہ شب شہادت نو ہے آج نا یہاں پر بھی شب شہادت ہے ایک معتبر جو روایات تھوڑا ہیں الگ الگ روایات ہیں لیکن امام حسین اسلام کی کم سن بچی 4 سالہ بچی یتیمہ کی شہادت کی تاریخ 10 سفر بتائی جاتی ہے جو زیادہ بتائی گئی 2 سفر کو کاروان اہل حرم پہنچا ہے شام میں اللہ اکبر کل آپ کے سامنے کربلا کے اور بچوں کا مصائب پڑھا تھا آپ کی خدمت میں اور وہاں سے آپ کو اندازہ ہو گیا اس کے پہلے ایک دن اور سفر کے بارے میں بھی عرض کیا تھا وہ بات اپنے ذہن میں آپ لائیں تاکہ میرے مجھے مصائب پڑھنا آسان ہو جائے چند جملے سے پڑھنا کہ جو راستہ طے کرایا گیا ہے بیویوں کو جس عالم میں جن اونٹوں کے ذریعے سے جو بے کجاوا اور بے محمل اونٹ اور دھوپ کی شدت اور سفر کا طولانی ہونا یہ 2500 کلومیٹر کا سفر اور بے کجاوا اونٹ اور بے محمل اونٹ اور بدھے ہوئے ہاتھ اور ان درمیان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھائی انہیں اونٹوں پر سوار کرنا بہت سارے بچے تو اونٹوں سے گر گر کر شہید ہو گئے راستے میں بعض مزارات بھی بنے ہوئے ابھی بھی زیارت گاہیں ہیں ساری زیارت گاہیں تو نہیں معلوم ہے چونکہ معلوم نہیں کون سے بچے کس کے بچے تھے کتنے بچے تھے تاریخ نے اتنی تفصیل نہیں لکھی عزیز لیکن اس راستے میں بہت سارے بچے اپنی ماؤں سے جدا ہو گئے لیکن ایک 4 سالہ بچی وہ بچی تو رہ گئی لیکن کس طرح سے اس 2500 کلومیٹر کے سفر میں یہ یتیمہ بار بار کبھی سید سجاد کو دیکھتی ہے کبھی جناب زینب کو دیکھتی ہے کبھی اپنی ماں کی طرف نگاہ اٹھاتی ہے حسرت بھری نگاہ سے کوئی مجھے سینے سے لگا لے عزیزو چھوٹے بچوں پر اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دوسروں کو بھی رحم آنا شروع ہو جاتا ہے آپ اگر کسی گھر میں جائیں اور کوئی بچہ اگر مریض ہو کوئی زیادہ مرض نہیں یہی معمولی سا بخار اگر کوئی پریشانی ہو تو دوسروں کا دل نرم ہو بچہ ہے بچہ اپنی باتیں بھی نہیں کر سکتا بچوں کے جسم میں اتنی توانائی نہیں ہوتی کہ اتنی زیادہ سختیاں اٹھا سکے لہذا کسی کے گھر میں کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی اگر چھوٹی ہے اور مریض ہو جاتی ہے تو یہاں پر بہت سارے ماں بہر باپ بھی بیٹھے ہوں گے خواتین بھی آئی ہوئی مائیں بھی ہوں گی عزیزو ہم بھی بچوں کے باپ ہیں آپ بھی ہیں خود کا مریض ہونا یہ قبول ہو جاتا ہے برداشت ہو جاتا ہے لیکن بچوں کی حالت نہیں دیکھی جاتی اگر ان کو تھوڑا سا تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر انسان سے برداشت نہیں ہوتا کہ یہ بچہ کیسے برداشت کر رہا ہوگا میں کیا بتاؤں عزیزو کیسے یہ در کروں یہ 2500 کلومیٹر کا جو سفر طے کرایا گیا اس میں جناب زینب کی نگاہ جب حسین ابن علی کی یتیمہ پر پڑتی تھی تو کیا حالت سید سجاد کو اپنی ہتھکڑیوں کا احساس نہیں ہے اپنی بیڑیوں کا اتنا احساس نہیں ہے دھوپ کی شدت سے یہ ہتھکڑیاں جلنے لگی ہیں لیکن اس کے جلنے کا بھی احساس نہیں ہے لیکن جب بھی اس 4 سالہ بچی پر نگاہ پڑتی ہے تو تڑپ جاتے ہیں کوفے کے بازار میں جناب زینب کی منسوب ایک شعر ہے جب کوفے کے بازار میں امام حسین کے سر لو کے نیزے پر لا کر سامنے رکھ دیا تو چند اشعار بی بی کے اس میں ایک شعر اے میرے بھیا اگر اپنی اس چھوٹی سی بچی کو ذرا سینے سے لگا لو ایسا لگتا ہے کہ اس کا دل پگھل جائے گا یعنی کوفے ہی تک اتنی مصیبتیں آ چکی تھی کہ کہیں دل اس بچی کا پگھل نہ جائے, لیکن اللہ اکبر کوفے کے بعد راستے کی اذیتیں, پھر شام کا بازار, شام کے بازاروں میں جہاں پتھر مارے جا رہے ہیں, وہ پتھر اگر سید سجاد کی طرف آ رہے ہیں, اگر جناب زینب کی طرف آ رہے ہیں, تو وہ پتھر آگے اس چار برس کی بچی کو بھی لگ رہے ہیں, اور سید سجاد کا دل تڑپ جاتا ہے جب کوئی پتھر اس بچی کی طرف بڑھنے لگتا ہے. اللہ اکبر, اتنا سخت سفر تھا, اتنے غم کے دن تھے کہ زندان میں ایک دن بھی قیامت لگتا تھا, ایک دن بھی سالوں کے برابر تھا. لہذا بچی کو ہمیشہ حسرت تھی کہ اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد آئے کاش کہ ہم مدینے میں ہوتے, کیونکہ لمبا سفر طے کرنے کے بعد ہر ایک کی آرزو ہوتی ہے کہ تھوڑا سا آرام مل جائے, تھوڑا سا سکون مل جائے, تھوڑا تھوڑی دیر کے لیے سکون کا منظر مل جائے. لیکن اتنا لمبا سفر طے کرانے کے بعد آ کر جب زندان میں رکھا گیا, جہاں دھوپ ہے, جہاں نہ کوئی سایہ ہے, گرمی ہے, ٹھنڈک ہے, موسم ایسا ہے رات کی ٹھنڈک ہے, دن کی گرمی ہے, یہ بچی بار بار آ کر کبھی سید سجاد سے لپٹتی ہے, کبھی پھوپھی اما سے لپٹتی ہے, کبھی اپنے ماں کے قدموں سے جا کے لپٹ جاتی ہے. اے میری اما, اے پھوپھی اما, اس زندان میں مجھ سے رہا نہیں جاتا. رات اتنا سفر طے کرنے کے بعد, اتنی صعوبتیں اٹھانے کے بعد ایک بچی زندان میں کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ اور ایسے وقت میں محبوب ترین ذات حسین ابن علی کو بار بار یاد کر رہی ہے, کبھی عباس کو یاد کرتی ہے, کبھی میرے بابا کو مجھے بلا دو, میرے بابا کے قریب مجھے پہنچا دو, مجھے مدینے پہنچا دو. یہ بار بار یہ آواز ہوتی رہی, بچی کو نیند نہیں آتی. ایک مرتبہ بچی سو گئی, بابا ہی کو یاد کرتے کرتے سو گئی. درد کی ماری تھی, سختیاں اٹھائی ہوئی تھی, گہری نیند آ گئی. چونکہ ہمیشہ بابا کو یاد کر رہی تھی, لہذا خواب میں بھی بابا کو بھی دیکھ لیا. عزیزوں, کبھی کبھی کوئی خواب ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اٹھنے کے بعد بھی دیر تک یقین لگ رہا ہوتا ہے. بڑوں پر بھی کبھی ایسا خواب ہوتا ہے, لیکن بچوں پہ یہ زیادہ ایسے خواب ہوتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں, کبھی کبھی بچے چوک کر اٹھ جاتے ہیں, ان کو سب دھیرے دھیرے سمجھانا پڑتا ہے, سینے سے لگانا پڑتا ہے, بتانا پڑتا ہے کہ بیٹا تم نے خواب دیکھا ہے, ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں, پریشان نہیں ہو, خواب ہے, بچوں کا خواب ہے. یہ چار برس کی بچی ہے, اتنا راستے بھر اپنے بابا کو یاد کیا تھا, اونٹ کی پشت میں اتنی تکلیف ہوئی تھی اور بابا کا سینہ اس قدر یاد آیا تھا پورے راستے میں, اور اب یہاں شام کے زندان میں آ کر بابا کا سینہ اس قدر یاد آ رہا ہے کہ خواب میں بھی بچی کو بابا یاد آ گئے, بابا نظر آ گئے. مصلحت یہ تھی, حسین ابن علی کو دیکھا خواب میں, اگر بابا کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں, خواب سے بیدار ہوئی, دیکھا بابا نہیں دکھ رہے ہیں, کبھی داہنی طرف دیکھتی ہے, کبھی بائیں طرف دیکھتی ہے, چاروں طرف سب تو نظر آ رہے ہیں, سید سجاد نظر آ رہے ہیں, جناب زینب نظر آ رہی ہے, لیکن میرا بابا حسین نہیں نظر آ, عجیب نگاہوں سے ہر ایک کو دیکھ رہی ہے. زینب گھبرا گئی, کیا ہوا میری بچی کو, کوئی خواب دیکھا ہے؟ بی بی سمجھ گئی ہے, کہی اے پھوپھی اما, میرا بابا کہاں ہے؟ میرا بابا کا, ابھی تو میرا بابا یہاں تھا, میرے بابا نے مجھے اپنے سینے سے لگایا تھا, میرا بابا کہاں ہے؟ پھوپھی اما, مجھے میرے بابا سے ملا دو, مجھے میرے بابا تک پہنچا دو. بیبیاں سمجھ گئی, بیبیوں نے گریا کرنا شروع کیا, گریا کی آواز دربار تک گئی. یزید ملعون کو جب خبر ہوئی کہ چار سالہ بچی نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے, حسین ابن علی کا سر ایک تشت میں کر کے زندان میں بھیج دیا گیا. زندان میں جب یہ تشت آیا, تشت پردہ ہٹایا گیا, وہ بچی جو بھی تھوڑی دیر پہلے خواب میں اپنے بابا سے لپٹی ہوئی تھی, اس کے سامنے ایک مرتبہ بابا کا سر لا کر رکھ دیا گیا, سر کو اٹھایا, سینے سے لگایا. من الذی قطع وریدک, اے میرے بابا کس نے آپ کی گردن کاٹ ڈالی؟ من الذی خذبک بدمائک, اے میرے بابا کس نے آپ کو آپ کے خون سے رنگین کر دیا؟ من الذی ایتمنی فی صغر سنی, اے میرے بابا اس یتیمہ کا کون ہے جو اس بچپن میں آ کر اسے سنبھالے؟ یہ آواز آتے آتے بند ہو گئی, بچی کی آواز بیٹھ گئی. سید سجاد آگے بڑھے, سینے سے لگایا, دیکھا نبض ٹھہر گئی ہے. اے پھوپھی اما, بابا کی امانت کو بچا کر یہاں تک تو لائے تھے, لیکن اب یہ امانت نہ رہی. سید سجاد ہے اور چار برس کی بچی. انا للہ و انا الیہ.